عزیز بہنوں اور بھائیوں، سورہ انعام کی آیات 8 سے لے کر 17 تک، یہ 11 آیات ہیں. انشاءاللہ تعالی ان کا آج ہم مطالعہ کریں گے، معنی دیکھیں گے، اور اس کے اندر جو مضامین ہیں اس پہ بھی انشاءاللہ بات چیت کریں گے. کون سا مضمون چل رہا تھا، تھوڑا سا پیچھے سے یاد کر لیں کہ سورت کے شروع کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے، اس کے اندر اس زبردست توحید کا بیان ہے اس سورت کے اندر، اور ایمانیات میں سے تمام ایمانیات ثلاثہ، اللہ تعالیٰ پہ ایمان، رسول پہ ایمان اور آخرت پہ ایمان، تینوں کو بہت زبردست انداز کے اندر، یہ آخری سورت ہے تقریباً مکی دور کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نازل ہوئی جب آپ بالکل مدینہ ہجرت کرنے والے تھے، اس سے ذرا سا پہلے، من پہلے 13 نبوی میں یہ نازل ہوئی. تو ساری مکی دعوت کا خلاصہ سورت کے اندر پیش کر دیا گیا ہے. تو وہ سارے اعتراضات بھی جو مکہ والے کرتے رہے تھے، بڑے شد و مد کے ساتھ جو انہوں نے اعتراضات کی، ان اعتراضات کے جواب بھی دیا گیا ہے، اور ایمانیات کو بھی پوری اچھی طرح اس سورت کے اندر جو ہے سمو دیا گیا ہے. تو ایک تو اللہ تعالیٰ کی توحید شروع کے اندر ہی سے جو ہے، اور توحید کے اوپر دلائل بھی ہیں، عقلی بھی اور نقلی دلائل بھی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو اعتراضات تھے خاص طور پر قریش مکہ کے، کفار مکہ کے، ان کا جواب دیا گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اعتراض ہم جو ہے پچھلے سبق کے اندر پڑھائے تھے، اور وہ یہ تھا کہ کوئی ایسی لکھی ہوئی کتاب ٹیبلٹس کے اوپر، تختیوں کے اوپر جو ہے وہ کیوں نازل نہ کی گئی، تو یا اس طرح کی ہوتی کتاب، تو وہ اعتراض منشن کیے بغیر اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ جو ہے وہ دیا ہے، وہ پڑھا تھا. اس کے بعد باقی اعتراضات اس صورت کے اندر، ابھی اس سبق کے اندر آ جائیں گے. تو یہ اس کا جو ہے ایک آپ دیکھ لیں پس منظر ہے کہ جہاں پہ ہم جو ہے ہیں. تو اس سبق کی طرف آئیں تو وہیں سے یہ کنٹینیوشن وہیں پہ ہوگی کہ وقالو، اور وہ کہتے ہیں، اور انہوں نے کہا، اصل میں قالو ماضی ہے، تو انہوں نے کہا، دیو یہ پلورل ہے، آپ کو دیکھ رہے ہیں جیسے کہ انہوں نے کہا، ان سے مراد، دے سے مراد کفار مکہ، قریش مکہ ہیں جو وہاں پہ اعتراضات کر رہے تھے جن کا ذکر پہلے آ چکا ہے. لو لا انزلا، لو اگر، لا کیوں نہیں انزلا اتارا گیا. اچھا، یہ انزلا لفظ انزال سے ہے، اتارنا، اور آپ دیکھیں گے یہ پیش سے شروع ہو رہا ہے تو پیسے فائز سے اتارا گیا، کیوں نہ اتارا گیا یا اتاری گئی، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. آگے اس کے حساب سے کہ کس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے، علیہ اس پر. اچھا، آپ دیکھیں گے یہ نوٹ کر لیا کریں کہ جو ضمائر ہیں، جو ضمیریں ہیں، پروناؤنز ہیں، ان کو الگ میں کلر اس لیے دے دیتا ہوں تاکہ آپ پہچان سکیں کہ کس چیز کی بات، اس کے اوپر. اب یہ قرآن مجید کا ایک مخصوص انداز ہے کہ ساری تفصیلات جو ہے نہیں بتائی جاتی، نام نہیں لکھے جاتے کہیں پہ بھی، تو یہ سارے چیزوں کو ضمائر سے بیان کیا جاتا ہے، پروناؤن سے بیان. اس کو تو اس کو یہ ضرور، جب بھی ضمیر آئے قرآن مجید کے اندر تو اس کے سمجھنے کا ایک اسلوب یہ بھی ہے، اچھا اسلوب ہے کہ آپ یہ سوال کریں اپنے آپ سے کہ یہ ضمیر، اس میں ضمیر میں اس، وہ، دے، اٹ، دے، یہ کس سے کون مراد ہے یہاں پہ. تو یہاں پہ بھی علیہ، یہ علیہ تھا جس کو علیہ اکٹھا کر لکھا جائے تو علیہ کی صورت بنتی ہے، تو اس پہ کیوں نہیں نازل ہوا کہ اتارا گیا ملکن، فرشتہ. اس پہ سے مراد یہ ہے، ظاہر ہے یہ چونکہ پیچھے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو رہا ہے تو یہاں بھی ہے اس، اور یہ ہو ہے یعنی ایک فرد کا ذکر ہے، تو یہ ظاہر ہے ایک فرد جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہ اترا گیا. اور اس کی اسی ملک کی جمع آپ کو پتا ہے، اور بہت جو ہے کامن استعمال ہوتی ہے ملائکہ، اردو میں اب ملک کی بجائے ملائکہ زیادہ استعمال ہوتا ہے، ملک یہ سنگولر یہ لفظ ہی کم استعمال ہوتا ہے، ملائکہ زیادہ استعمال ہوتا ہے. ولو انزلنا، ولو، اور اگر. اچھا، یہ جو لو لفظ ہے، لفظ لو ہے، یہ حرف شرط ہے. اب یہاں بھی آ گیا کہ اگر، ولو اگر، اور عام طور پر علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ اس کا زیادہ تر استعمال وہاں پہ کسی ایسی شرط کے بتانے پہ ہوتا ہے جو ناممکن ہو، جو جس کو جو ہے نام، اگر ہم کہتے ہیں کہ ایسا ہو جاتا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ مطلب کوئی ایسی بات کہیں کہ جیسے شاعر کہتا ہے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، یہ ممکن نہیں ہے. تو اس کے لیے جو عربی میں جو ایسے اسلوب ہوتے ہیں جو بات ممکن نہ ہو، تو اس کو لو وہاں پہ زیادہ تر اس کو پھر لو کے جو ہے لگایا جاتا ہے. اگرچہ شرط کے حروف اور بھی بہت سارے دوسرے بھی ہیں، ان بھی شرط حرف شرط ہوتا ہے، لیکن لو میں پھر یہ بات جی بھی زیادہ تر جگہ پہ جہاں پہ لو آتا ہے تو کہ وہ چیز جو ہے وہ وہاں پہ یہ ممکن نہیں ہے. ولو انزلنا، اور اگر انزلنا، نون الف نا پھر ضمیر ہے، یہ ہم کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ خود اپنی طرف اس کی طرف ہے. اگر ہم نازل کرتے ملکن، ملکن، اچھا دیکھیں ملک یہ لفظ تو ملک ہی ہے، لیکن جب اس کے اوپر تشدید آئی ہے تو پھر ظاہر اس کو یہ لکھنے کی صورت ہے ملکن، سوری تشدید تنوین آئی ہے جب، تو یہ ملکن جو ہے یہ وہ ہے کامن ناؤن، مطلب کوئی بھی کوئی فرشتہ اینی کوئی بھی، اس وجہ سے اس کے لیے جو پھر کامن ناؤن بنانے کے لیے تنوین عام طور پہ بھی لائے جاتے، ہم اتارتے اگر کوئی فرشتہ اینی، اور انزلنا کو ہم پہلے پڑھائے ہیں اتارنے کے معنوں کے اندر آتا ہے. لقضی الامر، اب یہ لفظ قضیا قضا ایک لفظ ہے اور اس سے پہلے لام لایا گیا، یہ لام تاکید ہے، تو یقینی طور پر قضیا قضا یہ فیصلے کو کہا جاتا ہے، الامر حکم معاملہ، تو معاملے کا فیصلہ کر دیا جاتا پھر، تو یہ نہیں معاملے کا، اور یہ قضا جو ہے وہی ہے جس سے لفظ قاضی بنا ہے، حکم فیصلہ کرنے والا، جو اس سے پھر جو ہے قضا، یہ جو قضا ہم کہتے ہیں اردو میں کہتے ہیں کہ فلاں قضا الہی سے فوت ہو گیا، تو مطلب اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے، اللہ تعالیٰ کی قضا سے، تو وہ کہتے ہیں کہ فلاں کی قضا آئی ہوئی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ قضا جو فیصلہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھا ہے اس کی موت کا، اس سے مراد پھر موت لی جاتی ہے قضا، کہ فلاں کی قضا آئی ہوئی تھی، تو اس وجہ اس معنوں کے اندر، لیکن قضا کا اپنا مسئلہ ہے فیصلہ، اسی سے قاضی ہے لفظ، اور یہ لام جو پہلے آیا لام تاکید ہے، تو یقینی طور پر تو لازماً فیصلہ کر دیا جاتا اس معاملے کا. ثم لا ينذرون، ثم لا ينذرون، اچھا یہ لفظ جو ہے ثم پھر نہیں، ينذر، اچھا یہ جو لفظ ہے ينذر، یہ نظرہ اگر ہو خالی نظرہ، اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، جو ہے انتظار کرنا، تو یہاں پہ یہ انذرہ ہے، انذرہ ينذر، تو اسے جو لفظ یعنی فورتھ فارم باب افعال جو ہوتا ہے اس میں اس کے معنی ہو جاتے مہلت دینا، تو پھر وہ لوگ مہلت نہ دیے جاتے. ولو جعلناہ، ولو اور اگر جا، اگر دیکھیں جعلناہ تین لفظ ہیں، جالا نون الف نا ہم، اور ہو اس کو، اگر یا اس پر، اگر ولو جالا اور ہم بناتے، جالا بنانے کے معنوں میں آتا ہے، نہ ہم ہو اس کو، اور یعنی اس کو اگر ہم بناتے، اس کو اگر ہم بناتے ملکن یعنی فرشتہ، یعنی اس رسول کو، وہ جو رسول جس کا کہا گیا کہ رسول کے اوپر جو ہے کوئی فرشتہ کیوں نہیں یہ ہوا، اگر ہم بناتے اس کو رسول کو یعنی فرشتہ، تو لجعلناہ رجلا، وہی پھر لام تاکید پہلے آ گیا ہے، یقینی طور پر جعلا بنانا ہو نہ ہم اور ہو اس کو، تو یقینی طور پر ہم بناتے اس کو رجل، ایک مرد، ایک انسان، یہ مرد اور انسان دونوں معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے، تو ہم اس کو بناتے پھر مرد. والا لبسنا، والا اور یقینی، پھر لام یہ پہلا لام جو ہے، یہ دیکھیں دو لام ہے، لباسا تو لفظ لباسا ہے، یہ جو جس سے لباس نکلا ہے، تو جو ہے وہ اس سے پہلے پھر ایک اور لام آیا ہے، وہ بھی لام تاکید ہے، تو یقینی طور پر لباسا نون الف نا ہم، ہم اس کو، اچھا یہ لباسا کا ایک مطلب ہوتا ہے شک میں ڈالنا، علیہم مشتبہ کرنا، تو لبسنا علیہم، اچھا اگر یہ کسی چیز کے اوپر کوئی چیز اوڑ دی جائے، پہنا دی جائے، لباس اس کو اس لیے کہہ جاتے ہیں کہ یہ انسان جسم کے اوپر پہن لیتا ہے، اور اگر کسی چیز کو جو ہے اس کے اوپر کوئی چیز ڈال دی جائے، اس کو پہنا دی جائے کہ وہ چیز چھپ ہو جائے، اس کی آئیڈینٹی جو ہے وہ چھپ جائے، وہ یعنی آئیڈینٹی کی چھپ جانے سے وہ چیز مشتبہ ہو جائے گی، اس وجہ سے اس کے معنوں میں جو ہے یہ اشتباہ مشتبہ مشتبہ جو ہے، اور مشتبہ جو ہے وہ اس میں دیکھ رہے ہیں جو لفظ اردو کا ہے، اس پہ جو ہے آپ اس لیے لگائے ہیں کہ اس کو یہ وہ لفظ ہے جو بہت مس پروناؤنس کیا جاتا ہے، اس کو مشتبہ عام طور پہ پڑھا جاتا ہے، جو صحیح نہیں، یہ لفظ مشتبہ ہے، تو اس وجہ سے پھر، اور وہ پھر جو اسی سے آپ کو پتا ہے کہ تلبیس بھی اسی سے نکلے ہوئے لفظ ہے، تلبیس ابلیس، کس طریقے سے ابلیس چیزوں کو مشتبہ کر دیتا ہے، دین کو مشتبہ، ان چیزوں کو جو ہے دوسری چیزوں میں لپیٹ کر جو ہے دکھاتا ہے، اور اس کو جو ہے تلبیس کر کے، اس کو لباس پہنا کے کسی چیز کو، حقیقت کو، اس کو دھوکہ دیتا ہے. تو اس سے یہ لفظ نکلا ہے تلبیس ابلیس، ابلیس کا مشتبہ کرنا. اور یہ بڑی زبردست کتاب ہے، آپ کو پتا ہے ابن القیم الجوزی کی، اور نہیں یہ سوری ابن الجوزی کی کتاب، ابن القیم الجوزی کی نہیں، یہ ابن الجوزی کی کتاب ہے اور وہ مشہور زمانہ کتاب ہے، 700-800 سال سے. اس میں انہوں نے معاشرے کے تمام افراد، ہر فرد، چاہے وہ بہت بڑا کوئی عالم ہے اور قاری ہے اور ادیب ہے اور رائٹر ہے، اور کوئی عام فرد ہے، اور جو ہے وہ سب تمام گروہوں کو کے بارے میں لکھا ہے کہ ان گروہوں کو شیطان کس طریقے سے ورغلاتا ہے اور دین سے دور لے جاتا ہے، چیزوں کو، مختلف معاشرے کے طبقات کو جو ہے ابلیس کس طریقے سے جو کرتا ہے، ہوا کرتا ہے. یہ زبردست کتاب ہے، اس سے پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے کے اندر بھی اور آج کے زمانے کے اندر بھی مختلف کام جو شروع کر رکھے ہیں، اور لوگ، وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ بالکل ہم صحیح کام کر رہے ہیں، وہ دراصل شیطان کے سجھائے ہوئے کام ہیں اور شیطان کے دکھائے ہوئے راستے ہیں. لبسا یلبس و لبسن، شک میں ڈالنا، مشتبہ کرنا، شبہ ڈالنا، اس کے معنوں کے اندر ہوتا ہے. ما یلبسونا، نہیں اس کو، سوری ما جو ہے یہ موصولہ ہے، وہ جو، یعنی ہم ضرور مشتبہ کرتے ان پر، کس چیز کو، اس چیز کو، یلبسونا جس میں یہ شک کرتے ہیں. ولقد، اور پھر ولقد بھی جو ہے، اور یقینی طور پر، دستہزیہ، استہزیہ مطلب استہزاء سے ہے بنا ہوا لفظ ہے، مذاق اڑانے کے معنوں کے اندر ہے، اور مذاق اڑایا گیا ہے. اور بے شک یہ اصل میں تو لفظ استہزیہ تھا، تو استہزیہ کو جب اکٹھا لکھا جائے تو پھر پیچھے لفظ کا ملا گیا ولقد استہزیہ، تو بے شک مذاق اڑایا گیا ہے. بے رسلن، رسل جو ہے، رسول کی جمع ہے رسل، تمام رسولوں کا، من قبل، اس سے پہلے جو ہے رسولوں کا مذاق بے شک اڑایا گیا، یقینی طور پر اڑایا. اس بات کو بڑی تاکید کے ساتھ بتایا گیا. فہاک باللذین، فہاک، فا پس اور آگے ہاکا، یہ ہاکا جو لفظ ہے یہ اسی جیسا ہے جس کے معنی ہاتا ہوتا ہے، کسی چیز کو ہاتا، گھیرا ڈالنا، اس کے معنی بھی جو ہے گھیرنے کے ہوتے ہیں. باللذین، ان لوگوں کو جنہوں نے، ان کو جنہوں نے، اچھا ہاکا یہی کو ہے کن، گھیرے میں لینا. اور خاص طور پر کسی چیز، کوئی چیز اوپر سے نازل ہو کر اگر کسی چیز کو گھیر لے تو پھر اس کے لیے یہ فہاک آتا ہے. اور ہاتا جو ہوتا ہے، اگر کسی چیز کو، اس لیے انسان جو ہے وہ کوئی چیز کو اس لیے احاطے میں لے لیا جائے، گھیر لیا جائے کہ اس کی پروٹیکشن کر لے، پروٹیکشن ہو، تو اس کے لیے پھر ہاتا کا لفظ آتا ہے. اور اگر کسی چیز کوئی جو ہے مصیبت میں گھر جائے تو اس کے لیے پھر جو ہے ہاکا کا لفظ آتا ہے. اور یہ دیکھیں ہاکا اور ہاتا، تو یہ دونوں قریب کے مادے ہیں ان کے معنوں میں، اس لیے ان کے معنوں کے اندر بھی مماثلت ہے. سخیرو منہ، تو گھیرے میں لے لیا ان کو جنہوں نے، سخیرو مسخر مطلب وہ کیا، جنہوں نے مذاق کیا، منہم ان میں سے، تمسخر کیا، یہ سخرہ تمسخر سے یہ نکلے وہ لفظ ہے. ما کانو بھی، اور جس کا وہ تھے، یستاز مذاق اڑاتے، یعنی وہ جس چیز کا، تو پورا جو ہے اس کو، اس کے جو لفظ ہو، اس کے جو آخری دو لفظ ما کانو بھی یستاز کا ہوگا، وہ جس کا مذاق اڑایا کرتے تھے، تو اسی چیز نے ان کو پھر گھیرے میں لے لیا. یعنی جو جس عذاب کو وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، وہ عذاب ان پہ نازل ہوا، اترا، تو ان کو اسی نے گھیرے میں لے لیا، اس کا جو ہے وہ شکار ہو گئے. اور اس سزا کو ہم جو ہے مسلسل کئی اس باغ سے پڑھتے آ چلے آ رہے ہیں. یہ 10th فارم آف دا ورب ہے، باب فعل، باب استفعال ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے مذاق اڑانا. اور یہ جو اس کا جو مصدر ہے، استہزاء، یستازیو، استہزاء، یہ استہزاء اس کا مصدر ہے، اور یہ مصدر اردو میں ایز اٹ از انہی معنوں کے اندر استعمال ہوتا ہے. اس تین آیات کا ترجمہ پڑھ دیجیے.
کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اگر کہیں ہم ان پر اگر کہیں ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی. در اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی اسے انسانی شکل میں ہی اتارتے، اور اس طرح انہیں اسی شبہ میں مبتلا کر دیتے جس میں اب یہ مبتلا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخر کار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔
اب آپ دیکھ لیجئے، یہاں پہ پہلے رکوع بھی جو ہے ہو رہا ہے، مکمل ہو رہا ہے۔ یہ تین آیات بھی پہلے رکوع کے ساتھ تھی، اور وہاں پہ بھی جیسے میں نے کہا کہ جو ساتویں آیات ہم نے پڑھی تھی تو اس میں بھی وہاں پہ یہی جو اعتراضات کیے گئے تھے چھٹی ساتویں آیات کے اندر بھی، اور یہ اعتراضات وہاں پہ اس پہ بھی جو ہے یہاں پہ چل رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے اس کا آسان ہے، اس کا آیت کا ان آیات کا ایک مضمون ہے، اور مضمون وہی ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ فرمائش کی ہے انہوں نے جو ہے معجزوں کی، تو ان کے بارے میں یہاں پہ ان فرمائشی معجزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے اور دستور ہے وہ یہاں پہ جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ یہ ان کا دوسرا جو ہے یہ بہانہ تھا کہ پیغمبر پر فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا، اور پہلے کہتے تھے کہ یہ تختیوں کی صورت کے اندر کی کتاب جو ہمیں پڑھائی جاتی ہے سنائی جاتی ہے تو وہ کیوں نہیں اتری، اور دوسرا یہ کہ فرشتہ اترتا، یعنی اس طرح اترتا کہ ہم اسے دیکھتے کہ یہ فرشتہ آ رہا ہے اور وہ ہمارے نام کے ساتھ جو ہے وہ گواہی دیتا کہ آپ ان پہ ہمارے نام کوئی لیٹرز ہوتے خط ہوتے اور سفارش ہوتی کہ اس پہ یہ پہ اللہ کے رسول ہے اور ان کے اوپر جو ہے وہ تم ایمان لے آؤ۔ تو یہ رسالہ تو بڑا اہم کام ہوتا ہے، تو یہ اہم کام اتنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کے ہاتھ میں کیوں اکیلے آدمی کے ہاتھ میں کیوں کام دے دیا، اور پھر اس پہ بھی تعجب کرتے تھے کہ یہ دیکھیں جس طریقے سے یہ اپنے مخالفین کے ہاتھوں اذیتیں اٹھا رہے ہیں اور بیجار و مددگار ہیں اور پتھر کھا رہے ہیں گالیاں سن رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ایسا کیا؟ پھر یہ اگر اللہ کے رسول ہیں تو یہ اللہ کے رسول ایسے جو ہے ہوا کرتے ہیں، تو ان باتوں کا جو ہے وہ یہاں پہ جو جواب دیا گیا کہ تم فرشتوں کے نزول کی بات کرتے ہو تو فرشتوں کے نزول میں دو خرابیاں اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ اگر یہ اس ایمان کے باوجود، یعنی اس کے باوجود فرشتہ نازل ہونے کے باوجود اگر ایمان نہ لاتے تو پھر جو ہے ان کی ہلاکت یقینی ہو جاتی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ جب بھی وہ فرمائشی معجزے دکھاتا ہے تو پھر نہ ماننے والوں پر پھر جو ہے اللہ تعالیٰ عذاب داخل کرتا ہے، کہ پوری تاریخ اس پہ شاید ہے کہ جن جن قوموں نے معجزوں کی فرمائش کی ہے کہ یہاں پہ اونٹری نکال دو اور یہاں پہ یہ کر دو اور یہاں پہ یہ کر دو، تو پھر جب وہ فرشتے آئے جو وہ چیز ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نہ ماننے پہ جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد کوئی مہلت نہیں دیا کرتا۔ تو ایک تو یہ، اور دوسری خرابی یہ تھی کہ فرشتے اگر نازل ہوتے تو فرشتے تو لطیف جسم رکھتے ہیں اور وہ نظر نہیں آتے، لہٰذا ان کے نظر آنے کی ایک ہی صورت یہی تھی کہ ان کو پھر انسانی شکل میں جو ہے وہ آتے، اور اس صورت میں ماننے والوں کو پھر یہ بہانہ پیش موقع مل جاتا کہ بھائی دیکھو یہ ہے تو کہتا تو یہ ہے تو آدمی، نظر تو آدمی آ رہا ہے، کہتا ہے میں فرشتہ ہوں، تو اس کے لیے جو ہے پھر وہ معاملہ مشتبہ ہو جاتا۔ تو یہ جو ہے ان کے لیے جو دونوں صورتیں ہیں یہ ان کے لیے جو ہے وہ بہانے کی صورت ہیں اور قابل قبول نہ تھی، تو اس لیے جو ہے یہ ان کا یہ کہنا تو بالکل بے ایمانی ہے کہ یہ چیزیں ایسا جو ہے وہ کیوں نہیں ہوئی، فرشتہ کیوں نازل نہیں ہوا۔ تو یہ جو پردہ غیب میں اللہ تعالیٰ نے چیزیں رکھی ہیں ان کی بھی حکمت یہاں پہ بیان کی گئی ہے کہ ایمان لانے اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کرنے کی جو مہلت یہاں پہ ملی ہوئی ہے یہ اس وقت تک کی ہے جب تک چیزیں یہ پردہ غیب کے اندر ہیں، اور جب غیب سے پردہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ جو ہی انسان کو موت آ جاتی ہے یا پھر حشر برپا ہو جائے، قیامت برپا ہو گئی، تو اس کے بعد پھر سارے پردے اٹھنے جو ہے وہ آنکھوں سے شروع ہو جائیں گے، اور پھر غیب کا اگر پردہ اٹھ گیا تو پھر امتحان کیسا؟ پھر امتحان کی مہلت تو ختم ہو گئی۔ اب جس شخص کے بھی موت آ گئی ہے اس کے امتحان کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا، یہ دنیا کی زندگی، دنیا کا ڈیوریشن، یہ ٹائم پیریڈ جو ہے یہ دارالامتحان ہے، اور موت کے ساتھ ہی اس پیپر کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد تو پھر نتیجے کا اعلان باقی رہ جاتا ہے۔ لہٰذا یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ غیب کے اوپر ہی ایمان لانا اصل میں تو ایمان ہے، دنیا کی زندگی امتحان کا زمانہ ہے، اور یہ اسی امتحان اسی بات کا ہے کہ تم حقیقت کو دیکھے بغیر اپنی عقل اور فکر کو استعمال کرتے ہوئے اس کا ادراک کرتے ہوئے تم جو ہے وہ ادراک کر سکتے ہو کہ نہیں اس حقیقت کا جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بیان کی ہے اور جو رسول کہہ رہا ہے، کیا تم اپنی عقل اور اپنی لاجک اور اپنی جو سلیم فطرت ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے کیا تم حقیقت کو پہچان سکتے ہو، حق کو پہچان سکتے ہو؟ اس امتحان کے لیے، یہ جو امتحان ہے، اس کے لیے ان حقائق کا غیب میں رہنا بہت ضروری ہے. اگر حقائق کو منکشف کر دیا جائے تو پھر کیا، سارے جوابات کھل گئے، حقائق کا اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، مشاہدہ کر لینا، اور اس کے بعد تو پھر ایمان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. مثلا اگر دوبارہ جی اٹھنے کے بعد اور حشر نشر اور حساب کتاب اور فرشتوں اور جنت اور دوزخ کو دیکھ لینے کے بعد اگر کوئی شخص کہے کہ میں ایمان لاتا ہوں تو اس کے ایمان کی کیا قدر و قیمت ہے؟ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار مکہ کا یہ سلوک جو تھا، یہ اعتراضات، استہزاء پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی ہے کہ آپ دل گرفت نہ ہوں، یہ ایسے نہیں ہوا ہے، پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، منکرین حق کا ان کے ساتھ یہی معاملہ رہا ہے، وہ بھی ان کی گستاخیوں اور بے ادبیوں کے باعث جو ہے وہ قومیں بھی جو انہوں نے انبیاء اور رسول کے ساتھ یہ معاملہ رکھا وہ برباد کر دیے گئے، اور ان کا انجام بھی سنت الہیہ کے مطابق ہوگا کہ یہ نیست و نابود کر دیے جائیں گے. جتنے بھی ناملائم حالات ہوں، نامساعد سانحات، تان و تشنیع، سب و شتم و دشنم ترازی، تو یہ سارے کے سارے دعوت کے اس راستے کے سنگھائے میل ہیں. اس راہ کے جتنے بھی مسافر وفا آئے ہیں، سب کو ان کا سامنا کرنا پڑا ہے، انہی حالات کا اور ان سے بھی مشکل تر حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے، مگر انہوں نے کبھی بھی حوصلہ شکن حالات میں سے گھبرا کر اپنے فرائض کی ادائی میں کوتاہی نہیں کی. کبھی اس دعوت کو چھوڑا نہیں ہے، کبھی اس بستی سے نکل کر نہیں گئے ہیں، اپنی جان پہ جھیلتے رہے سب کچھ، اور یہ دعوت کا کام جو ہے وہ دیتے رہے. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے تسلی دی گئی ہے، یہ لوگ جو تمسخر اڑا رہے ہیں ان کی ہمیشہ، ان کو کھلی چھٹی نہیں ملے رہی، ان کا ایک وقت جو ہے وہ مقرر ہے، ان کو ایک مہلت دی جا رہی ہے. یہ لوگ اسی جرم کی پیدائش میں پکڑے جائیں گے، اور یہ جو آج استضاء کر رہے ہیں اور طعن و تشنیع برسا رہے ہیں کہ تیر برسا رہے ہیں، ان کے لیے یہی چیزیں وبال جان ہوں گی اور عذاب کا باعث بنیں گی. اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی اور فتح کی خوشخبری بھی ہے کہ تمسخر کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا، اور ساتھ ہی تمسخر کرنے والوں کے لیے بھی کہ ان کے انجام بد کی خبر دے دی گئی ہے. اور پھر دنیا نے بہت جلد دیکھ لیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ تکلیف دے رہے تھے، اور پھر آپ کو یہ جو تسلی دی گئی، اور یہ جو پیشن گوئی کی گئی تھی مکہ کے اندر، بہت جلد یہ جو ہے 100% پوری ہوئی. کل سیرو فی الارض، کل کہہ دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کہا جا رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے سیرو فی الارض، سیرو چلنا، یہ سیرا سے جو لفظ اردو میں سیر ہوتا ہے، یہ بھی اسی سے وہی سے نکلا، وہ سیر بھی اسی سے نکلا ہوا لفظ ہے سیرو. یہ سیرو جو ہے تم سب چلو، کل تم سب چلو، یہ تم پلورل کا ہے، تم چلو فی الارض زمین میں، تم چلو پھرو زمین کے اندر. یہ سارا جو سیرو سیرن، چلنا پھرنا سیر کرنا، اسے اردو کے اور بھی کئی لفظ نکلے ہوئے ہیں جن میں سیر کرنا، واکنگ، سیرت، وہ راستہ کسی زندگی، کسی شخص کی زندگی کا وہ راستہ جس کے اوپر وہ پوری زندگی چلتا ہے، جس کے اوپر اس کا اخلاق اور اس کے اعمال ہوتے ہیں، وہ سیرت کہلاتا ہے. سیار، وہ چیز جو حرکت میں کرتی ہے، چلتی ہے، سیارہ اسی طریقے سے جو ہے گاڑی کو کہتے ہیں، چلنے والی چیز. اور سیر، یہ پہلا لفظ جو دیکھیں اس میں سیر ہے، اور پھر آخری لفظ جو ہے سیر ہے. سیر کا مطلب ہوتا ہے سیرت کی جمع ہے یہ، تو جو سیرت کی جو کتابیں ہیں ان کو مختصراً سیر کہا جاتا ہے، سیر کی جو ہے کتب سیر. تو یہ بھی جو ہے، یہ سارے معروف لفظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن اردو، اچھی اردو کا استعمال ہم اگر کریں تو بہت سارے الفاظ ہمارے سمجھ میں آ جاتے ہیں. ثم منظرو، پھر وہی ہے جو پھر تم دیکھو، کیفا، کیسے، کانا، تھے، عاقبت، انجام، کیسا تھا انجام. اچھا، یہ جو لفظ عاقبا ہے، یہ اس بھی اردو سے، اس میں اردو بہت سارے مشتقات ہیں، ڈیریویٹو لفظ ہے. یہ عقب، یہ عاقبت ہم اردو میں استعمال کرتے انجام، لیکن یہ لفظ عقب سے ہے. عقب کا مطلب ہوتا ہے، ہمارا عقب بھی اردو کا لفظ ہے، پیچھے کے معنوں کے استعمال کو ہوتا ہے. اچھا، عقب جو ہے وہ پاؤں کا جو پیچھے کا حصہ ہوتا ہے، ایڑی جسے کہتے ہیں، اس کو بھی جو عقب کہا جاتا ہے. اسی سے بھی لفظ عقاب ہے، پیچھا کرنے والا، جو شکار کا پیچھا کرتا ہے. عاقبت ہے، عاقبت جو ہے اعمال کے پیچھے ان کا جو 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 بھی حشر ہونے والا ہے, انجام جو ہونے والا ہے, تو اس کو پھر عاقبت کہا جاتا ہے. اور عقوبت بھی اسی سے نکلے ہوئے لفظ سزا, یعنی اعمال کے پیچھے جو ان کی سزا ہے وہ عقوبت ہے. تو یہ سارے الفاظ جو ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہ بھی اسی سے نکلے ہوئے لفظ ہیں. کیسا تھا انجام؟ المکذبین, مکذب جو ہے تکذیب سے, جو کذب جو کذب و تکذیباً, اسے پھر کاذب جھٹلانے والا, جھٹلانے والے جو ہے, مکذبین جمع میں پلورل ہے. تو کیسا تھا انجام پھر جھٹلانے والا؟ آپ یعنی کہا گیا لوگوں کو کہ تم زمین میں چل پھر کے دیکھو کیسا تھا انجام جھٹلانے والوں کا, ان کی بستیاں اور ان کے نشانات اور ان کے جو آثار ہیں, ان کے جو آرکولوجیکل سائٹس ہیں وہ آج بھی جو ہے وہ پڑی ہیں, ان کی تباہی کا جو ہے وہ ماتم کر رہی ہیں. کل لمن, کل کہہ دیجئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے, لمن ما, لمن کس لیے, یہ کس کا ہے, ما جو, کس کا ہے جو سماوات والا جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے. کل آپ جو ہے کوئی جواب کے انتظار نہیں کیا گیا, جواب جو ہے نہیں کو بتانے, ساتھ ہی اسی طرح جاری ہے جو ہے وہ بات جو ہے جاری ہے مسلسل. قل آپ فرما دیجئے للہ, اللہ کا, یعنی اس میں تو کسی کے کہنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے, جواب کے انتظار ہی نہیں کیا گیا. آپ کہہ دیجئے اللہ کا ہے. کتب علی نفسی ہی, کتب علی نفسی, کتب اس نے لکھ دیا ہے, کتبا اردو میں, انگلش عربی میں جب قرآن میں آیا تھا کتبا, تو اس کا مطلب لکھنا یا فرض کر دیا, اس نے فرض کر لیا ہے, علی نفسی ہی اپنے اوپر واجب کر لیا ہے, الرحمہ رحمت کو اس نے جو ہے اپنے اوپر لازم کر لیا. لَيَجْمَعَنَّكُمْ, اب دیکھیں یہ بھی دیکھتے جائیے کہ اس نے رحمت کو اپنے اوپر واجب کر لیا, پیچھے کیا, پیچھے کا جو دیکھیں آپ کہ چل کیا رہا ہے, مضمون کیا چل رہا ہے. اب مضمون چل رہا ہے کہ پوچھو زمین و آسمان میں کہ جو کچھ ہے کس کا ہے, فرمایا کہ اللہ اللہ کا ہے, اور ساتھ ہی مسلسل بات جاری ہے, اور جو ہے وہ اگلی بات کہی دی گئی ہے کہ اس نے لکھ دیا ہے, واجب کر دیا, فرض کر لیا اپنے اوپر رحمت کو. تو یہ جو رحمت کا فرض کیا جانا, اس کس مقام پہ, کس محل پہ, اس کا کیا معنی ہوگا پھر جہاں پہ, اس کو اس طرح دیکھتے ہیں. لَيَجْمَعَنَّكُمْ, اگلی بات ایک اور ساتھ ہی ساتھ پھر کہا دی گئی, لَيَجْمَعَنَّ, لام زبر, لا جو ہے لام مفتوح ہے, لام امفیٹک لام ہے, تاکیدی لام ہے. یجمعنکم, یقینی طور پر وہ جمع کرے گا, کم تم کو, وہ لازمن جمع کرے گا تم کو, الی یوم القیامہ, قیامت کے دن کی طرف, یعنی اس میں جو ہے قیامت کے دن میں وہ جمع کر لے گا سب کو اس کی طرف, جہاں جہاں پہ سے لوگ دنیا میں, جس طرف جہاں جہاں پہ دنیا کے کسی خطے میں وہ فوت ہوئے یا رہے, یا ان کے ریمیننٹس جو ہے وہ جہاں جہاں بھی تھے, وہیں سے اللہ تعالیٰ قیامت کی طرف ان لوگوں کو زندہ کر کے قیامت کے دن کی طرف جمع کرے گا. لا ریب فی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ریب جو ہے شک کے معنوں میں, اردو میں بھی لا ریب استعمال ہوتا ہے اسی طرح. الذین خسروا, وہ لوگ جنہوں نے گھاٹے میں ڈالا, انفسہم اپنی جانوں کو, اپنے نفوس کو, اپنے آپ کو, فہم لا یؤمنون, وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ وہ بات ہے, اس کا ترجمہ کر دیجیے پھر ہماری.
ان سے کوزا زمین میں چل پھر کر تو دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے, ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے, کہو سب اللہ کا ہے, اس نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے, اسی لیے وہ نافرمانیوں اور سرکشیوں پر تمہیں جلدی سے نہیں پکڑ لیتا, قیامت کے روز وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا. یہ بالکل ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے, مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا ہے وہ اسے نہیں مانتے.
اب جو ہے یہ بات جو ہے اس کے بھی آپ عنوانات تجویز کیجئے, اور جو ہے پہلی تو بات جو ہے یہی کہی گئی ہے کہ تم جو ہے یہ جو مکذبین جھٹلانے والے ہیں ان کے انجام سے جو ہے وہ سیکھو, ان کو دیکھو, ان کے انجام کو. پھر جو ہے پھر اللہ تعالیٰ کی توحید کی بات کی گئی ہے کہ جو کچھ دنیا آسمان و زمینوں کے اندر ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے, اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تیسری بات کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت اس کی ذات جو ہے اس کی میں سب سے زیادہ اس نے اپنے اوپر رحمت, وہ رحیم ہے انتہائی, اور وہ پکڑتا نہیں ہے جلدی, اور وہ سب کو جو ہے جمع کرے گا قیامت کے روز اور وہ حساب کتاب لے گا. لیکن کچھ لوگ پھر بھی ہیں کہ جو نہیں ماننے والے, اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں خود ڈالا ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ کی آیات اور اس کی انبیاء کی تکذیب کرنے والوں کے انجام سے متعلق پہلی بات بتائی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان جو مخالفین ہیں ان کرین ہے کہ ان کو بتا دیں کہ تمہیں اگر دلائل کے حوالے سے میری بات سمجھ نہیں آ رہی, اور معجزات کا ظہور بھی جو آپ کی ذات کے اندر روز دے, آپ کی ذات تو خود ہی ایک معجزہ تھی, اور پھر آپ پہ نازل ہونے والی کتاب بھی سب سے بڑی معجزہ تھی, اور وہ بھی اگر تمہارے لیے بے اثر ثابت ہو رہا ہے تو پھر کم از کم تاریخ کے آئینے ہی میں دیکھ لو, ذرا غور کر لو اور دیکھ لو کہ پہلے اس سے پہلے ان قوموں کو کیا انجام ہوا جو تمہارے طرز عمل پہ چل رہی تھی, جو اسی جو جس طریقے سے تم جھٹلا رہے ہو وہ بھی جھٹلا رہے تھے. انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی دعوت پہ یہی رویہ اختیار کیا تھا جو تم نے اختیار کر رکھا ہے, تو پھر تمہارا انجام ان سے کیسے مختلف ہوگا؟ ذرا ان کے انجام کی خبر لے لو کہ ان کی تاریخ تمہارے اپنے ملک میں جا بجا پھیلی ہوئی ہے. تم خود ان کی کہانیاں اپنے بزرگوں سے سنتے ہو اور اپنے بچوں کو سناتے ہو, تو تمہیں معلوم ہے ان قوموں کی تاریخ کے بیشتر واقعات تم جانتے ہو. سینہ بسینہ تم سے یہ جو ہے یہ واقعات جو ہے یہ وہ ہو رہے ہیں, منتقل ہو رہے ہیں. مزید یہ کہ تم اپنے تجارتی اسفار میں جو ہے تم جب سفر کرتے ہو تو پھر ان کے جو کھنڈرات ہیں, ان کے آثار ہیں, ان کے آرکیولوجیکل سائٹس ہیں, تمہیں پتا ہے کہ یہ کس قوم کی جو ہے وہ علاقے ہیں اور کون سی قوم یہاں پہ تباہی ہوئی ہے اور ان کی عظمت کا کیا حال تھا اور پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا, اور آج یہ کوئی تو صحرا کے نیچے ریت کے نیچے دبی ہوئی ہے اور کچھ کسی کے کھنڈر اسی طرح ویران پڑے ہیں پہاڑوں کے اندر, کہ ان کے اوپر آپ جو ہے وہ وہاں پہ الو بولتے ہیں وہاں پہ. تو اس وقت ذرا خود دیکھ لو, ذرا غور کر لو, یہ قومیں اپنے اپنے دور کے اندر انتہائی ترقی یافتہ تھی, بڑی پرتعشش زندگی گزارتی تھی ان کے عقائد اور اخلاق, لیکن جب ایسے بگڑے اور انتہا کو بگڑے اور پھر جو رسول اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے بھیجے ان کو بھی ان کی دعوت کو انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور انکار کی اور جو وہ تکذیب کی, جھٹلایا, تو پھر ان کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے جو معاملہ کیا وہ تباہی و بربادی کا معاملہ تھا. یہ ان لوگوں کا جو ہے معاملہ ہوا, اللہ تعالیٰ کی بدترین عذاب کے وہ شکار ہوئی. اللہ تعالیٰ کی رحمت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کا جو ہے وہ ظہور ہو اور اللہ تعالیٰ قیامت کو برپا کرے. یہ قومیں جو عبرت کا سامان بن کے رہ گئی, ان کے کھنڈرات اور تباہی کی داستانیں آج جو ہے تم دیکھتے ہو, اور جو ہے وہ تم ان کو آج خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو. اب تم ہی خود جواب دو کہ پھر زمینوں اور آسمانوں کا مالک کون ہے؟ ان قوموں کو کس نے تباہ کیا ہے؟ اور کیا کسی اور نے آپ ان کے اوپر جو ہے, یا کسی ایلینز نے ان کو تباہ کیا, یا کسی نے اوپر ان کے اوپر جو ہے کوئی اچھی اسلحہ پھینکا؟ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, تم خود جانتے ہو کس نے ان کو کس چیز نے تباہ کیا اور کس وجہ سے یہ تباہ ہوئی, ان کو کن نے تباہ کیا. تو اللہ تعالیٰ خود ہی ایک ایسی ذات ہے صرف جو یہ کہہ رہی ہے کہ ان قوموں کو اس نے تباہ کیا. تو آپ ذرا خود اندازہ کر لو اس بات کا کہ کل لمن ما فی السماوات والارض, تو کس کا ہے زمین و آسمان میں یہ سارے کا سارا معاملہ؟ تو پھر جو اللہ کا ہی ہے, اسی نے اس کو تباہ کیا ہے. اور جو ہے یہ سوال تو کیا گیا ہے لیکن اس کے جواب سنے بغیر, یہ جواب کے انتظار کیے بغیر, فوراً بغیر کسی توقف کے جو ہے جواب بھی دے دیا گیا. کل للہ, سارے کی ساری چیزیں زمین و آسمان کی وہ اس کی ملکیت جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہے. اور یہ ایسی واضح اور ناقابل انکار حقیقت ہے کہ یہ کفار مکہ خود بھی اس بات کی تصدیق کرتے رہے تھے کہ یہ زمین و آسمان اور چیزیں یہ لات اور حبل اور عزہ نے نہیں بنائی بلکہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. لیکن یاد رکھو قوموں کے مجرمانہ رویے اور اللہ کے قانون اور ان کے انبیاء و پیغمبر اور رسولوں کے ساتھ جس قوم نے ظالمانہ جو ہے طرز عمل اختیار کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کی پاداش میں پکڑ لیا, اور قومیں بھی اس عذاب کے شکار ہوتی ہیں. لیکن اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بدعمال افراد کو, گروہوں کو اور قوموں کو فوراً نہیں پکڑتا, فوراً نہیں سزا دیتا, بلکہ ان کو سنبھلنے کا موقع دیتا ہے تاکہ یہ لوگ جو ہے اپنی اصلاح کر سکے. اور ایسے اتنے موقع دیے جاتے ہیں اور کہ جو ہے جو کسی بھی انسان کے لیے زندگی کے اندر اس میں بار بار پھر اس کو موقع ملتے ہیں, کوئی نہ کوئی موقع آتا ہے جس کے اندر جو ہے وہ یہ سوچتا ہے اور سمجھتا ہے, سمجھنا چاہے اگر تو اس کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے جو ہے اب اصلاح کر لے اور حق کو قبول کر لے. لیکن پھر جو ہے وہ اگر ایسے نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ پھر جو ہے ان کو پکڑ لیتا ہے, چاہے افراد ہوں یا گروہ ہوں یا قومیں ہوں. اور پھر دوسرا ہے کہ اس کی آواز پہ لبیک کہنے والے جو ہے جانصار بھی جو ہے اس دن نوازے جائیں. یعنی قیامت کی جو ہے یہ دو باتیں جو ہے بتائی گئی ہیں کہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ پکڑتا نہیں ہے لوگوں کو اور وہ جلدی نہیں پکڑتا, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جتنے بھی اس پہ جانصار ہوتے ہیں, اس پہ ایمان لانے والے ہوتے ہیں, ان کو وہ نوازتا ہے. رحمت کے ذکر کے بعد پھر ایک اور بات جو تیسری بات کہی گئی ہے چوتھی, وہ ہے کہ وہ قیامت کے دن جمع کرے گا. اور یہ بھی اس کی رحمت کا لازمی تقاضا ہے کہ یہ جمع کرنا قیامت کا وجود ہو, کہ یہی تو وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار اور صالحین اور شہداء اور انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قربانیوں اور خدمتوں کا صلہ پائیں گے اللہ تعالیٰ سے, اور مجرمین اپنے انجام بد سے دوچار ہو کر عذاب الہی کے مستحق ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کو نہیں پکڑا دنیا کے اندر, بلکہ ان کو موقع دیا ان کی موت تک کہ وہ کسی وقت بھی جو ہے اس کو اگر انہوں نے اس کو نہیں مانا تو پھر اللہ تعالیٰ ایک دن جو ہے وہ ایک قیامت کا دن جو ہے وہ لانے والا ہے. فرمایا وَلَهُ مَا سَكَنَهُ وَلَهُ مَا سَكَنَهُ. اور یہ ایک واو جو اضافی لکھا گیا اس کے اندر, یہ جو ایک ہی واو ہے, وَلَهُ اور اسی کا ہے, مَا سَكَنَ جو ٹھہرا, سکن ٹھہرنے کے سکونت, پھر لیل و نہار زمین اور جو آسمان جو دن اور رات میں جو بھی ٹھہرا ہے جو بھی ہے وہ اسی کا ہے, وہ سمیع العلیم اور وہ سب کچھ جاننے والا, سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. قل فرما دیجئے, غیر اللہ کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو, اتخذو میں بنا لوں, اتخذو میں بنا لوں ولیجن, ولی کارساز, کیا اللہ کے علاوہ میں بناؤں کسی اور کو کارساز, حالانکہ وہ فاطر السماوات والارض, فاطر بنانے والا, وہ بنانے والا ہے, وجود بخشنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو, وہ یطعم اور وہ کھلاتا ہے, یطعم اطعام سے ہے کھلانا, طائمہ ویسے جو پہلی فارم ہوتی ہے باپ کی طائمہ اس کا مطلب تو ہوتا ہے کھانا, لیکن جو دوسری جو چوتھی فارم ہوتی ہے آتامہ جو تیمو اطعامن, یہ اطعام جو ہے یہ اردو میں ایز اٹ از استعمال ہوتا ہے, پہلے کھانا ہوتا ہے تائمہ اور جو ہے اتامہ کھلانا, پہلی فارم کھانا, فورتھ فارم کھلانا, تو یہ جو ہے فرق ہے. اور جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے آئی وہ بات آئی ہے, وہ یطعم اور وہ کھلاتا ہے, ولا یطعم اور اس کو کھلایا نہیں جاتا, اور اس کو کھلایا نہیں جاتی, یعنی اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ کو دینے کی اور کھلانے کی جو ہے اور اس کو کھانے کی کوئی حاجت نہیں ہے, کوئی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیتا کھانے کے لیے, نہ اس کو حاجت ہے کھانے کی. قل آپ فرما دیجئے, انی بے شک میں, عمر تو مجھے حکم دیا گیا ہے, آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے, ان اکونا کہ میں ہو جاؤں, اولا سب سے پہلے, من وہ جو اسلم جس نے اطاعت کی, فرما بردار ہوا, اسلام لایا, یہ تینوں معنی جو اسلم کے جو ہوتے ہیں, فرما بردار ہونا, تسلیم کرنا, اور تسلیم کرنے سے مراد ہے یعنی وہ اسلام قبول کرنا. ولا تکونن, یہ پہلے مثبت بات ہے کہ میں کیا ہوں, میں کیا بن جانے, کس چیز کے بن جانے کا حکم دیا گیا ہے, اور وہ ہے فرما بردار, اطاعت قبول کرنا, اسلام قبول کرنا, اور کیا نہ بننے کا حکم دیا گیا وہ بھی ساتھ بتا دی گئی ہے, مثبت اور منفی پہلو دونوں بتا دی گئے. ولا تکونن, اور نہ تم بنو, نہ تم ہرگز ہو, من المشرکین شرک کرنے والوں میں سے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو. قل آپ فرما دیے, انی اخاف, میں خوف رکھتا ہوں, میں خوف, میں ڈرتا ہوں, ان اگر, اسیتو میں اگر نافرمانی کروں, اسا یاسی, اسن جو ہے نافرمانی کرنا, ربی اپنے رب کی، میں اپنے رب کی اگر نافرمانی کروں، عذاب یوم عظیم، ایک عظیم دن کے عذاب سے، ایک عظیم دن کے عذاب سے کیا ہے؟ یہ جو اوپر ہے، انی اخاف ہو، تو میں ڈرتا ہوں. آپ کہیے کہ میں ڈرتا ہوں اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی ایک عظیم دن کے عذاب سے. تو اس کا تین آیات کا جو ہے دو ترجمہ پڑھ لیں، دو آیات.
رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب اللہ کا ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. کو اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں؟ اس خدا کو چھوڑ کر جو زمین اور آسمان کا خالق ہے اور جو روزی دیتا ہے روزی لیتا نہیں ہے، کو مجھے تو یہی حکم دیا گیا سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم خم کروں. اور تاکید کی گئی ہے کہ کوئی شرک کرتا ہے تو کرے، تو بہرحال مشرکوں میں شامل نہ ہو. یہ بھی کہہ تو کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے.
اب یہ بھی دیکھیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اس سے پہلے بھی توحید، اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ جو طرز عمل ہے کفار کا، انکار کا، تکذیب کا، اس کے ساتھ اس کے معاملے میں ایک دائی حق، جو سب سے بڑا دائی حق ہے، جو پیغمبر ہے، جو رسول ہے، اس کا، اور پھر ان کے توسط سے جو بعد میں امت میں آنے والے دائین ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ان کے لیے بھی سبق ہے کہ وہ کیا طرز عمل اختیار کریں. یہاں پہ ان آیات میں جو ہے یہ بات پہ، تو پہلی بات جو بتائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ تعالیٰ کا رب ہونا، اس کا پروردگار ہونا، اس کی طرف جو ہے ذکر کیا گیا. اور یہ سب سے بڑی حقیقت بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے سوا جن جن ہستیوں کو لوگوں نے اپنا الہ بنا رکھا ہے، اپنے رب کا درجہ دے رکھا ہے، وہ سب کے سب بندوں کے رزق دینے کی بجائے الٹا ان سے رزق پانے کے محتاج ہے. آپ ساری دنیا کے اندر نظر اٹھا کر دیکھ لیجئے، اگر کوئی فرعون ہے اور اس کی خدائی جو کہ وہ دعوے دار ہے، اور اس نے اپنی خدائی جو ہے وہ قائم کر رکھی ہے اپنی جو ہے سلطنت کے اندر، اپنی حکومت کے اندر، تو اس کی خدائی چل نہیں سکتی جب تک اس کے لوگ اس کو ٹیکس اور نذرانے نہ دیں. کسی صاحب قبر کی شان جو ہے وہ بڑی آج ہے تو اس وجہ سے ہے کہ لوگ اس کی قبر پہ جا کے جو ہے وہ اس کے مقبرے تعمیر کرتے ہیں، اور اس کے آگے جو ہے وہ جا کے جھکتے ہیں، اور یہ کاروبار وہاں پہ ہے. اور کسی دیوتا کا دربار جو ہے خداوندی سج نہیں سکتا جب تک اس کے پجاری اس کے مجسمہ بنا کر عالیشان مندر اور ایک بڑا ایک ہائپ کریٹ نہ کریں، اور اس کو تزئین و آرائش کے سامان سے آراستہ نہ کریں، اور پھر سارے بناوٹی خدا. تو یہ خود بندوں کے محتاج ہے. ہر بندے دیکھو، یہ جتنے کاروبار ہیں اس لیے چل رہے ہیں دنیا کے اندر کہ ان کو جو ہے وہ ان کو یا تو ان کو ان کے ذریعے سے لوگوں کا استحصال کیا جا رہا ہے، یا پھر وہ خود جو ہے یہ اس کے ان کے ساتھ وابستہ لوگ جو ہے مستفید ہو رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ وہ حقیقی خدا ہے، اس کی خدائی اپنے بل بوتے پر قائم ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کو کوئی دے یا اس کو کوئی نہ دے، وہ خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے اور کارساز بھی ہے، وہ سب کچھ ہے. تو اس کے بارے میں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ میں پھر اس کو چھوڑ کر جو مالک اور خالق اور کارساز اور حمایتی اور ولی ہے، اس کو میں چھوڑ کر دوسروں کو حمایتی اپنا بنا لوں، یہ تو بڑی سخت حماقت ہوگی اور گھاٹے کا سودا ہے. اور فرمایا کہ اگر تم اپنے رویے سے نہیں رک رہے، یعنی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ ان سے کہو کہ اگر تم اپنے رویے سے نہیں رک رہے ہیں اور تو تم جانو اور تمہارا خدا جانے، میں کیا کروں گا. یہ اب رسول کی زبان سے جو ہے کروایا جا رہا ہے کہ میں تو اسی حکم کی تعمیل کروں گا جس کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میں اس راستے کا جس کا مجھے حکم دیا گیا ہے، میں اس راستے کا سب سے پہلا شخص ہوں. تم میں سے کوئی میرا ساتھ دے یا نہ دے، یہ بالکل دو ٹوک جو ہے بات کی گئی ہے، اور یہ اور جگہوں پہ بھی جو ہے قرآن کے اندر کی گئی ہے. اور فرمایا اسی بات کو دوسری جگہوں کے اندر بھی، لا شریک لہ وہ بزال کا امیر تو وانا اول المسلم، سبحان کو تب تو الہی کا وہ انا اول المؤمنین، انا نتعم ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین. اور فرمایا امیر تو لئن اکون اول المسلمین. یہ سارے مضمون جو ہیں دیکھ لیں آپ، ایک ہی بات وہ بتا رہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلم اطاعت و مطیع اور فرما بردار بنوں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں، اور یہ بات جو ہے متعدد مرتبہ جو ہے ریپیٹیڈلی کسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایمان لانے والوں سب کو یہ بات جو ہے یہ ایک مضمون ہے قرآن کا جو کتنی جگہوں پہ جو ہے بیان ہوا ہے کہ میں اپنے آپ کو بالکل یا مکمل طور پر آپ کے حوالے کر دوں، اسی کے حکم کی تعمیل کروں، تم میں سے کوئی میرا ساتھ دے یا نہ دے. اب یہ بات جو بتائی گئی، اور اس میں دو باتوں کا تو بالکل دو ٹوک اعلان ہے کہ اللہ کے پیغمبر کو تبلیغ و دعوت کے سلسلے میں کتنی ہی نامساعد اور مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑے، وہ کبھی بھی حالات سے متاثر ہو کر اپنی تبلیغی سرگرمیوں میں کمی نہیں آنے دیتا. مخالفتوں کا بڑے سے بڑا طوفان بھی اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتا، وہ اسی کام پہ گامزن رہتا ہے، اسی عزم و ہمت کا اظہار جو ہے وہ کرتا رہتا ہے جو جس کو اس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو حکم دیا ہے، اور اس میں وہ کسی قسم کی کمی نہیں کرتا. دوسری بات جو اس میں بتائی گئی یہاں پہ وہ یہ ہے کہ جس دعوت کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اس دعوت کا مجھے اس بات کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ اس دعوت کا سب سے پہلا نمونہ میں خود بنوں. یہ دنیا کے دوسرے وائزین کی طرح نہیں ہے، دوسرے فلاسفیوں کی طرح نہیں ہے، مسلحین اور لیڈروں کی طرح نہیں ہے کہ جس چیز کی دعوت دیتے ہیں وہ چیز خود ان کی زندگی سے غائب ہوتی ہے، لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے سب سے پہلا جو ہے وہ خود نمونہ اسی چیز کا بن کے بتایا جو چیز جو ہے جس کا ان کے حکم دیا گیا. انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو ہے خرچ کرنے اور انفاق اور زکوٰۃ کا حکم دیا، تو معاملہ ایسا رہا ہے کہ کبھی زندگی میں کبھی رات ایسے بسر نہیں کی کہ ان کے گھر کے اندر جو ہے کوئی سامان پڑا ہو. حتیٰ کہ ایک دفعہ تو ایسا واقعہ ہوا کہ انیوژل کہہ لیں، غیر متوقع، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی مسجد نبی کے اندر اور سلام پھیرنے کے بعد اٹھ کے جو ہے فوری طور پہ گھر چلے گئے، حالانکہ یہ آپ کا معمول نہیں تھا، اور آپ کیونکہ بیٹھ کے اذکار کرتے اور جو ہے وہ صحابہ کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کرتے اور صحابہ جو چیز پوچھتے اور جو ہے وہ جو بھی چیزیں بیان کی جاتی ہیں یا جو اسٹیٹ کے معاملات اور سیکیورٹی کے معاملات وہاں پہ جو ہوتے تو بیان ہوتے وہیں پہ، تو غیر معمولی سی بات تھی. اور تھوڑی دیر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور لوگ بیٹھے حیران ہو رہے تھے، اور لوگوں کی حیرانی کو بھانپ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حیران ہو رہے کہ میں کہاں گیا تھا. لوگوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ. فرمایا کہ میں نماز پڑھ کے مجھے خیال آیا کہ میں کچھ اشرفیاں کچھ دینار جو ہے وہ اپنی تکیب گھر میں چھوڑ آیا تھا، اور زندگی کا کیا بھروسہ، اور میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس حالت میں نہیں ملنا چاہتا کہ میرے گھر کے اندر جو ہے وہ مال و دولت ہو. اور آپ کو پتا ہے کہ مدینہ کے اندر جب دوسرے علاقے مدینہ کی دوسرے لیٹر پارٹ جو تھا اس میں جب عرب کے دوسرے علاقے فتح ہونے لگے تو مال جو ہے وہ اونٹوں پہ لدا ہوا جو ہے مدینہ کے اندر آتا تھا، اور اس طریقے سے مال آتا تھا. لیکن آپ نے بھی اس وقت بھی یہ اختیاری فقر اختیار کیا، اور حتیٰ کہ اس زمانے کے اندر بھی جو ہے ازواج مطہرات بھی آپ سے مطالبہ کرتی رہی کہ ان کو زیادہ مال دیا جائے، یا ان کو جو ہے وہ آسائش کے لیے اور آسانی کے لیے ان کو جو ہے خادمائیں جو ہے وہ ان کے کام کے لیے رکھ دی جائے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا، نہ اپنے لیے نہ اپنے گھر والوں کے لیے. اور یہ معاملہ آپ کا جو ہے باقی بھی آپ دیکھیں گے، پانچ امت کے لیے پانچ نمازوں کو فرض ہونے کا جب آیا حکم دیا تو پھر آپ اس سے بھی زیادہ اضافی طور پہ آپ جو ہے صبح کی چاشت بھی اور رات کو عوامین بھی، اور پھر جو ہے آپ تہجد کی نماز بھی فرض کے طور پہ آپ ادا کرتے. تو یہ وہ معاملہ تھا. اور ہر جگہ پہ جب لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ بڑی سختی ہے، ایک کھجور ایک دن ایک آدمی کو کا جو راشننگ تھی غزوہ احزاب کے موقع پر، اور لوگوں نے بھوک سے جو ہے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے، ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میری بھوک سے یہ حالت ہو گئی، پیٹ ساتھ مل گیا ہے، اور یہ میں نے دیکھی میں نے پتھر باندھ رکھا ہے. تو آپ کو تو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے دو پتھر باندھ رکھے ہیں. اب یہ وہ بات ہے جو یہاں پہ اس آیت کے اندر مبارکے کے اندر بتائی گئی ہے کہ نکون اول من اسلم ولا تکون من المشرکین. میں یہ جو دعوت دے رہا ہوں اس میں مجھے یہ بھی حکم دیا گیا کہ میں سب سے پہلا اس پہ عمل کروں. میرے عزیز بھائیوں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل پر چلنے والے تمام امت کے دائن، بعد میں جو امت یہ آپ کے راستے پہ چلتے ہوئے اسی راستے کو، اسی حق کو، اسی دین کے پیغام کو ریوائیو کریں گے، ان کے لیے بھی یہ ہے کہ جب وہ یہ کام کرے جو لوگوں کو چیز بتائیں اس پہ سب سے پہلے خود بھی عمل کریں، یہ جو یہاں پہ بتائی گئی. وَمَنْ يُسْرِفْ عَنْهُ، اور جس کو پھیر دیا گیا اس سے. یہ صرفہ پھیرنے کے معنوں میں آتا ہے، ٹالنا، موڑنا، پھیر دینا، بدل دینا، یہ بہت سارے لفظ، اس سے بہت سارے لفظ جو ہے وہ نکلے ہوئے ہیں. یوم اذن، اچھا یہ یوم اذن آپ کو پتا ہے، یوم اور اذن، یوم دن کو کہتے ہیں، اذن جب، اس دن جب، ٹھیک ہے. فقط رحمہ ہو، فقط تو یقیناً اس نے رحم کیا اس پر، رحمہ اس نے رحم کیا، ہو اس پر جو یعنی پھیر دیا گیا اسے عذاب سے، اس دن ہٹا لیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ یقیناً رحم کیا. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور یہ ہے کھلی کامیابی. اب ایک بہت اہم حقیقت بیان کی گئی ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، یہ یمسا، یمسس جو ہے مسا، میم سین سین، آپ دیکھ لیں اس کا مادہ اس پہ موجود ہے، مسا ٹچ کرنا، چھونا. وَإِن يَمْسَسْكَ، کا جو ہے آپ، یو پلورل، اللہ نہیں یہ سنگولر، اگر تمہیں چھوئے، پہنچے اللہ، اللہ اگر تجھ کو پہنچائے یا چھوئے، یا اللہ تعالیٰ تمہیں پہنچائے، مسا یا مسو مسن، چھونا پہنچانا، بے ذرن، یہ ذر جو ذر ہوتا ہے جسے ہم اردو میں کہتے ہیں جو ہے نقصان، کوئی تکلیف، وہی اسی معنوں کے اندر یہ بے ذرن، کسی تکلیف کوئی پہنچے، فلا کاشف لہ، تو کوئی نہیں ہے دور کرنے والا. یہ جو لفظ ہے کشفا، یہ اردو میں کھولنے کے معنوں میں، ظاہر کرنا عام مستعمل لفظ ہے، اس میں اس سے کشف، انکشاف، منکشف، کاشف، یہ سارے اسے نکلے ہوئے لفظ ہیں. اللہ ہوا تو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے سوائے اس کے. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اگر وہ پہنچائے کوئی خیر، بھلائی، فَهُوَ، تو وہ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِير، اور وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ، اور وہ غالب ہے. اچھا یہ کہرا یکرو، جو کہرن جو لفظ ہوتا ہے، یہ غلبہ پانا، ذلیل کرنا، غالب ہونا، اگر جس میں غصے کے معنی بھی پائے جاتے ہیں، لیکن عربی کا جو اس میں زیادہ استعمال ہے لفظ کا، وہ نہیں جس معنوں میں اردو میں استعمال کرتے ہیں. اردو میں قہر جو ہے صرف غصے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، عربی میں اس کا زیادہ جو سینس ہے وہ اختیار، قابو پانا، حکومت اور تسلط میں رکھنے کا ہوتا ہے، جس کا زیادہ، جس کو جو قریب ترین لفظ انگلش کا ہے، کنٹرول. تو قاہر جو ہے کنٹرولر، قہر کنٹرولر جو ہے، قہر کنٹرولر کے معنوں کے اندر جو ہے آئے گا. تو قرآن میں بھی ہے، فاما الیتیم فلا تقہر، تو جب تمہارے پاس یتیم آئے، تو جہاں یتیم کا تعلق ہے، تو اس کو پھر ذلیل نہ کر، اس کو جو ہے اسی معنوں کے اندر آتا ہے. فوق عباد ہی، اور وہ غالب ہے، فوق عباد، فوق اوپر، عباد ہی اپنے بندوں پر وہ غالب ہے، کنٹرول کرتا ہے. وہ هو الحکیم الخبیر، اور وہ بہت حکمت والا اور باخبر ہے. اس کا ترجمہ پڑھ دیں.
اس دن جو سزا سے بچ گیا، اس پر اللہ نے بڑا ہی کرم رحم کیا، اور یہی نمایاں کامیابی ہے. اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے، اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، اور وہ دانا اور خبردار ہے.
یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک کامیاب زندگی گزارنے کی ایک ماسٹر کی جو ہے بتائیے، شاہ کلید ہے یہ. اور اس میں اِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، یہ تو ایک پروورب ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروورب اور یہ جو سٹیٹمنٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے دل پہ لکھ لینی چاہیے، اپنے سامنے رکھنی چاہیے، بیڈ سائڈ کے اوپر لکھ لینی چاہیے، اپنے جو ہے جہاں پہ بیٹھتے ہیں، آفس میں، گاڑی میں، ہر جگہ پہ جو ہے یہ، اور اس کے اوپر گہرا یقین جو ہے کر لینا چاہیے کہ آدمی اپنے نفع و ضرر کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو سمجھے. یہ عقیدہ توحید کی آخری بات ہے، اور اس کو قبول کر لینے کے بعد اور اس کو اختیار کر لینے کے بعد زندگی کے اندر، پھر انسان کی زندگی بالکل ایک مکمل طور پر تبدیل ہو جاتی ہے. دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ قوت کے بہت سارے جو ہے آستانے ہیں، اور بہت سارے تخت و زردار ہیں، بڑی بڑی حویلیاں ہیں، بڑے بڑے وڈیرے اور کبریائی کا دعویٰ کرنے والے ہیں انسانی برادری میں، جو غرور اور نخوت کے بے شمار دعوے دار ہیں. دوسرے کا سر اٹھا کر چلنا جو برداشت نہیں کرتے، اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کا معاشی استحصال کرتے ہیں، جن کے حکم کی مخالفت انسان کے معاش کو تنگ کر دیتی ہے اور نتیجے اس کا چلنا جینا دو بھر ہو جاتا ہے. آج بھی کتنے ایسے ادارے اور ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، وہ اتنے کرپٹ ہوتے ہیں کہ ان کے اندر کسی شریف آدمی کا، کسی حق کے اوپر راستے اوپر چلنے والے انسان کا جو ہے وہاں پہ چند دن گزارنا بھی ناممکن ہو جاتا ہے. تو ایسی صورتحال میں اللہ تعالیٰ ہی کو نفع و ضرر کا مالک سمجھنا، اور اس کے سوا کسی کو ہاتھ نہ پھیلانا، کسی کے آگے نہ جھکنا، اسی سے اللہ تعالیٰ سے وابستہ امید کرنا، اور کسی اور کی بندگی بجا نہ لانا، جو ہے یہ بڑا مشکل کام ہے آج کل کے دور کے اندر. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے یہ پوری امت کو یہ بات اور انسانیت کو یہ بات بتا دی گئی ہے کہ جب تک تم اس بات کا یقین پیدا نہیں کرو گے کہ تمہارے نفع و ضرر کا مالک بھی اور تمہاری امیدوں کا پورا کرنے والا بھی، تمہاری دعاؤں کا سننے والا بھی صرف اور صرف رب العالمین ہے، اس وقت تک تو توحید میں کامل نہیں ہو سکتے. یہ بہت ہی اہم بات ہے، یہ ہماری زندگی کی آپ کہہ لیں بنیاد بھی ہے اور ہمارے زندگی کے چلنے کا جو ہے راستہ اور سلیقہ بھی ہے. میں کہتا ہوں ہم سب ہزار کام بعد میں کرتے پھریں، اگر ہم اپنے رب کے ساتھ اپنا جو بنیادی تعلق ہے وہ ہی سیدھا نہیں ہوگا، تو یقین کیجئے یہ سارے رشتے باقی جو ہے یہ کام بھی ٹوٹے پھوٹے ادھورے رہیں گے، اور یہ جو راستے کا تعین ہے اور یہ راستے کے جو لنک ہے یہ بھی بڑا ویک لنک ہوگا. سب سے پہلے اپنے سب سے مضبوط رابطے اور اللہ تعالیٰ کی ساتھ جو کی ذات کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو ٹھیک کرنی. اس لیے میرے عزیز بھائی اور بہنوں، میری آپ سے اور میں یہ ظاہر ہے یہ جو بات میں آپ سے کہتا ہوں، تو یہ سب سے پہلے میں اس بات کا خود میرے اوپر اطلاق ہوتا ہے، میں بھی اور آپ بھی اس صورت کی روشنی کے اندر یہ بالکل تعین کر لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو جو ہے اس کو پہچان لیں. اس نے اپنی ذات کا تعارف یہاں پہ اپنی توحید کے ذریعے سے، اپنی توحید کی صفات کے ذریعے سے، اپنے ناموں کے ذریعے سے، اپنے جو اختیارات ہیں اس کے ذریعے سے، اپنی جو اس نے خلق کی ہے خلقت کے حوالے سے طرح طرح سے اس نے یہاں پہ بتایا ہے. لہذا اس صورت کے حوالے سے ہم اس کو توحید کو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو رابطہ ہے، دیکھیں یہ وہ رابطہ ہے، یہ وہ سب سے بڑی حقیقت ہے کہ وہ خالق ہے، اس کی ہم مخلوق ہیں. یہ خلق اور مخلوق کا اگر رشتہ ہم نے اس کو آئیڈینٹیفائی صحیح نہیں کیا اور اس کے جو اس کا تانا بانا صحیح نہیں رہا، تو باقی ساری باتیں جو ہے وہ بے معنی ہیں زندگی کے اندر. پھر اسی لیے اس رابطے کو صحیح کرنا، اس کو جوڑنا، اس کو سمجھنا، اس کا فہم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ اس صورت کی روشنی کے اندر بہت اچھی طریقے جو ہے یہ بیان کیا گیا. اور اس بات کو تو قرآن کریم میں بڑی وضاحت کے ساتھ دوسری جگہوں میں بیان کیا ہوا ہے کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہ من بعد. اللہ نے جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دی اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جس کو روک دے اس کو کوئی کھولنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر کے اندر بہت واضح طور پہ یہ بتا دیا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے. آپ کو پتا ہے فرض نمازوں کی دعاؤں کے ساتھ دعاؤں میں یہ بات، اللہم لا مانع لما آتیتا ولا موتی لما مناتا ولا جنف ولا ذل جد من کل جد. اے اللہ، جو آپ نے دیا اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جو آپ نے روک دیا اس کو کوئی دینے والا نہیں ہے، اور کسی کوشش والے کی کوئی کوشش آپ کے مقابلے میں کوئی نفع نہیں دے سکتی. یہ بات جو ہے آپ شعوری طور پر ہر نماز کے بعد دہرائیں، اور اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پرسکرائب کیا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد اس کو پڑھو. اور اس لیے کہ یہ خالی الفاظ نہیں پڑھنے ہیں، ظاہر ہے وہ تو عرب تو اس کے معنی بھی جانتے تھے، تو آپ ان کو شعوری طور پر مانوں کے ساتھ جو ہے یہ پڑھیں کہ جو میرے لیے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے روک دیا اس کو کوئی دینے والا نہیں ہے. اس کے بعد زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے. اس بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت، بڑی مشہور روایت ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے. ایک مرتبہ سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سواری پہ اپنے پیچھے بٹھا لیا، اور تھوڑی دور چلنے کے بعد مجھے تین مرتبہ آواز دی، اے لڑکے. تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، کیا حکم ہے؟ فرمائیے. ان یہ بات تین دفعہ فرمائی، اور یہ اس لیے کہ یہ جو بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ بہت اہم ہے، اور صحابہ کو یہ اسلوب معلوم تھا کہ جب آپ تین مرتبہ جو بات کہتے وہ بہت اہم بات ہے، یاد رکھنی کی ہے. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کو یاد رکھو اللہ تمہیں یاد رکھے گا. تم اللہ کو یاد رکھو گے تو اس کو ہر حال میں اپنے سامنے پاؤ گے. تم امن و عافیت اور خوش عیشی کے وقت, خوشحالی کے وقت اللہ کو پہچانو تو تمہاری مصیبت کے وقت اللہ تم کو پہچانے گا. سبحان اللہ. جب تم کو سوال کرنا ہو تو صرف اللہ سے سوال کرو, مدد مانگنی ہو تو صرف اللہ سے مدد مانگو. جو کچھ دنیا میں ہونے والا ہے قلم تقدیر اس کو لکھ چکا ہے. اگر ساری مخلوق مل کر بھی اس کی کوشش کریں کہ تم کو کوئی ایسا نفع پہنچا دیں جو اللہ نے تمہارے حصے میں نہیں لکھا تو وہ ہرگز ایسا نہ کر سکیں گے. اور اگر وہ سب مل کر اس کی کوشش کریں کہ تم کو کوئی نقصان پہنچائیں جو تمہاری قسمت میں نہیں ہے تو ہرگز اس پر قدرت نہ پائیں گے. اگر تم کر سکتے ہو تو یقین کے ساتھ اس عمل کرو تو ضرور ایسا کرو. اگر اس پر قدرت نہیں تو صبر کرو, کیونکہ اپنے خلاف تباہ چیزوں پر صبر کرنے میں بڑی خیر و برکت ہے. اور خوب سمجھ لو اللہ تعالیٰ کی مدد صبر کے ساتھ ہے اور مصیبت کے ساتھ راحت اور تنگی کے ساتھ فراخی ہے. یہ پوری کی پوری طویل حدیث ہے, یہ ترمذی میں اور مسند احمد میں صحیح روایت صحیح اسناد کے ساتھ جو ہے بیان ہوئی ہے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ اور زندگی میں جو کچھ ہمیں تکالیف اور خوشحالی اور اچھائی پہنچتی ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اس بات کو اچھی طرح آپ یہاں پہ جو ہے سمجھایا گیا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا.